مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، اتوار کو ایسٹر کے موقع پر سری لنکا میں ایک چرچ پر ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 290 تک پہنچ رہی ہے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ میں ایک مسجد پر ہونے والے حملے میں متعدد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی مذہبی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ حملے محض ایک بے مقصد دہشت گردی کا نتیجہ ہیں، یا ان کے پس پردہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اور خاص مقاصد حاصل کرنا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں سلمان جاوید صاحب، جن کا تعلق اسٹریٹجک انالیسس فورم سے ہے۔ کیا کہتے ہیں سلمان جاوید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سلمان جاوید صاحب جی،
ہلو،
جی جی فرمائیے۔
ہلو
جی جی بولیے۔
جی جی بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کا دوبارہ سے پروگرام پہ مدعو کرنے کا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا یا اس طرح کا کوئی کیاوس جو ہے لارجر اسکیل کے اوپر کریٹ کرنا، یہ شاید ان عوامل میں سے کچھ عوامل ایک عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا الٹیمیٹلی، اور اس سے کون کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف ہمیں اگر دیکھنا ہو تو وہ ہم دیکھیں، اور اس پہ ہم دیکھیں کہ کس کو کس طریقے سے ہم ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نیوزی لینڈ کے اندر جب ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وائٹ سپرمیسی کا ایک جو ہڈن فیکٹر ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہ بڑا کھل کے ڈسکس ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈسکورس جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اچانک اس کے اوپر جتنے بھی ریلیجس اس کے جو انڈیکیٹر ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اٹیک جو ہے وہ سری لنکا کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر بظاہر مسلمانوں کی طرف سے ایک مسلمانوں کی جماعت جو کہ انڈیا کے اندر ایک موجود ہے، اس کے ساتھ لنکیجز جس کے ہیں، وہ کلیم کرتی ہے کہ جی کہ ہم نے اٹیک کیری آؤٹ کیے ہیں، وہ ایسٹر کے اوپر کرسچن عبادت گاہوں کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک کلیش آف سیولائزیشن کا کانسیپٹ جو بہت عرصے سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، اور اس کو ہم بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے پرووک کر کے۔ بالکل آپ نے جو بات کی کہ یہ اسی کا ایک شاخصانہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر دنیا میں موجود ہے، ایسے زائد پلیئر موجود ہیں جو کہ وار اکانومی کو دوبارہ سے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، فورج کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے کانفلکٹس کو دوبارہ سے اجاگر کر کے۔
سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، ممتاز اسکالر ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں اور ان موضوعات پر خاص طور پر بہت لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا کوئی مذہب، وہ اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، وہ کبھی بھی تشدد کا پرچار نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن آج تک دنیا میں مذہب کے نام پر جتنی خوریزی ہوئی ہے، جتنا تشدد ہوا ہے، وہ شاید کسی اور موضوع پر کسی اور سبب سے نہ ہوا ہو۔ کیا وجہ ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، کبھی یہودیوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں، کبھی کرسچنز کے چرچ پہ حملے ہوتے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟
جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جو آپ کی بنیادی اسمپشن ہے اس پہ یعنی بات ہو سکتی ہے کہ کیا مذہب کے نام پہ ہی دنیا میں اتنی غارت گری ہوئی ہے یا مذہب کے علاوہ بھی غارت گری ہوئی ہے۔ میرا خیال 20ویں صدی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یعنی مذہب کے نام پہ تو یہ بڑی جنگیں نہیں ہوئی، تو لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ اس وقت جو ایک مکس ہوا ہوا ہے، گڈمٹ جسے ہم کہیں گے ہوا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے تو مغرب نے جب ترقی کی ہے تو انہوں نے ایک یہ کانسیپٹ دیا کہ مذہب کا کسی بھی مذہب کا کہیں بھی ترقی میں اور ڈیولپمنٹ میں اور معاشرے کی ترقی میں یا پالیسی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا اس کی ایک تاریخی وجہ تھی, ایک تاریخی رد عمل کا وہ شکار تھا جو کیتھولزم میں پوپ کے جو بہت ہی بڑھتے ہوئے اثرات تھے حکومت میں. اچھا, جب ایک طرف یہ جب بیانیہ ڈیولپ کیا تو پھر انہیں اندازہ ہوا پچھلے 50-60 سال کی جدوجہد سے کہ آپ مذہب کو تو علیحدہ نہیں کر سکتے انسانی زندگی سے. اچھا, اب یہ جو ریاکشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں انٹینسٹی بڑھ رہی ہے اور مختلف ناموں سے جو جس میں مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, جس میں ایتھنک جو فخر ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں زبان کو استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں نسل کو استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں وائٹ جو ہیں یہ سپریم آئیڈیا کہ بھائی ہم بالکل صحیح ہیں اور ہمارے خون بہت ہی قیمت والا ہے اور نان وائٹ کا خون جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو گڑبڑ ہوئی ہیں اس وقت, تو اس لیے میرا خیال ہے کسی ایک پہ جا کے یہ کہہ دینا کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال. مثلاً اگر ہم ابھی خود ویسٹرن اسکالرز نے جو تجزیہ کیا جو بڑا مشہور, میرا خیال پہلے بھی اس کا ریفرنس رہا ہے, جو یہ پروفیسر جو پیپ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی, جو سوئی کا جو یہ خود کچھ حملہ آور تھے, ان کا انہوں نے کچھ 400 سے زیادہ حملہ آور کا کیس بائی کیس اپنے گروپ کے ساتھ اسٹڈی کیا. اور انہوں نے یہ جبکہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو بھی خود کش حملے ہوئے ہیں یہ مسلمان مذہب کے نام پہ ہوئے ہیں, تو انہوں نے جب اس کا تجزیہ کیا تو جو رزلٹ نکالا, جو ان کا کنکلوژن تھا کہ بھائی یہ مذہبی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ انوالو ہیں, بنیادی طور پہ ایک سیاسی سٹرگل ہے. اچھا, لیکن یہ ساری بات کہتے ہوئے میں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا کہ ہر مذہب میں اس مذہب کا غلط استعمال کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ادھر کچھ نہیں ہے سب کچھ ادھر ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں سارا مذہب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اور پولیٹیکل اور پالیسی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا, یہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا.
اچھا, یہ جو ایک کنسپٹ تھا اب سے پہلے اور آج بھی اس پہ بات ہوتی ہے, کلیش آف سولائزیشن, کیا اس جانب آپ اس پیشرف کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟
دیکھیں, وہ نہ صرف وہ ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو رہی ہو, لیکن میں اگر آپ کلیش آف سولائزیشن کی بات کریں گے تو جو اس کے موجود ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا, ہنٹنگٹن صاحب نے, سیمیول ہنٹنگٹن نے, جو بہت یہاں فلاسفر تھے, کنزرویٹو جوش فلاسفر تھے یہاں امریکہ کے, انہوں نے جو اپنی آخری کتاب میں نظریہ دیا جو ہو وی آر, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ وائٹ جو اینگلو سیکسن جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کا ملک ہے, جو خاص طور پہ انگلینڈ سے آئے ہیں, یہ ملک جو ہے وہ نہ برازیل, یہ ملک جو ہے وہ اسپین کے لوگوں نے نہیں بسایا, یہ ملک پرتگال کے لوگوں نے نہیں بسایا, یہ ملک فرانس کے لوگوں نے نہیں بسایا, یہ بالکل یہ امیگرینٹ کا ملک نہیں ہے, یہ سیٹلرز کا ملک ہے, اور سیٹلر جو آئے ہیں وہ انگلینڈ سے آئے ہیں. اگر یہ فرانس سے آئے ہوتے تو یہ کیوبک بنتا, اگر یہ وہاں سے اسپین سے آئے ہوتے تو یہ میکسیکو بنتا, اگر پرتگال سے آئے ہوتے تو یہ برازیل بنتا. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جو میکسیکو سے یہ جو اسپینش اور لیٹینو آ رہے ہیں, یہ ہمارا سارا کا سارا کلچر تباہ کر رہے ہیں. تو اس بک کے نظریے کے مطابق ان کا پورا یہ تھا کہ یہ فلو بند کیا جائے. تو اب ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظریہ انہوں نے ہی پیش کیا جنہوں نے یہ کلیش آف سولائزیشن کا پیش کیا, کہ یہاں اپنے وائٹ جو اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کلچر کو آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ امیگرینٹ کے خلاف, ریفیوجیز کے خلاف, نان وائٹ کے خلاف پوری کمپین کرنی چاہیے اور ان کو بند کرنا چاہیے. یہ جو والس آ رہی ہے یہ نظریہ انہوں نے لیا کہ دیوار بنائی جائے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ ادھر جا رہا ہے, لیکن دنیا میں دونوں طرح کی قوتیں کام کر رہی ہیں. مثلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا ہے, پچھلے 15-16 سال سے جو ایک طرح کے بیانیہ کا لفظ آج کل میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بڑا ہوتا ہے نیریٹو کا نیریشن, جو وہ یہ تھا کہ جو بھی جب بھی کہیں ٹیررزم واقعہ ہوتا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے, مسلمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر کوئی اور کرتا تھا تو وہ ایک جی وہ واحد آدمی ہے, دماغی توازن اس کا خراب ہے. اب وہ ساری جو تحریر ہے جو اس نے اپنا مینیفیسٹو سا لکھا وہ واضح کرتا ہے کہ ادھر بھی اسی طرح اتنا ہی نظریہ ہے وائٹ سپرمیسی کا, وائٹ سپرمیسٹ کا, اور انتہا پسندان جو اس طرح کے حملے کر رہے ہیں. اور یہ ان کا پورا بیانیہ کی جو نیوزی لینڈ کے عوام نے اور وزیر اعظم نے جو رویہ اختیار کیا وہ اس پورے بیانیے کی نفی بھی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں دنیا میں متبادل نظریہ بھی آگے پروان چڑھ رہا ہے کہ بھائی لڑائی کی بجائے کوآپریشن، کو ایگزسٹنس، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے میں ہی زیادہ برکت ہے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب کے ان واقعات میں، اس قسم کے واقعات میں دہشت گردی جو کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور پوری دنیا مل کر اس مینس کے خلاف جنگ بھی کر رہی ہے، کتنی کامیابی ہو رہی ہے اور ان واقعات میں دہشت گردی کا کتنا ہاتھ، کتنا اثر رسوخ ہے؟
جہاں تک کامیابی کی بات ہے جعفر صاحب، تو وہ دہشت گردی اس وقت جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہوتے اس محشے پہنچ چکی ہے جہاں پر یہ خیر پہلے دن سے تھا لیکن ابھی اس کے اندر ایک واضح ہمیں نظر آتی ہے جہد کے مختلف اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس طرح کے دہشت گرد گروپوں کو، پاکسز کو اپنے ایک ایلیمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، ایک ایسے نان اسٹیٹ ایلیمنٹ کے طور پہ جس کے ذریعے ان کا سگنیچر جو ہے وہ اس کے اوپر نہ اور وہ اپنے مقاصد کو ہارڈ پاور کے تھرو اچیو کر سکیں کسی بھی دوسرے ملک کے اندر. سو دہشت گردی کو اگر ہم دیکھیں اس تناظر کے اندر تو وہ کہیں پر دبتی ہے اور کہیں پر ابھرتی ہے، اور اسی کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آئی ایس کی اگر آپ مثال لیں تو آئی ایس اگر مڈل ایسٹ کے اندر شکست کھاتی ہے تو وہ اب انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اور افغانستان کے اندر سر اٹھاتی ہے. تو اس پیٹرن کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دو ایسے ریجن جو کہ پریکٹیکلی تو ڈسکنیکٹڈ ہیں آئیڈیولوجیکلی اور شاید بہت سے دوسرے عوامل کی وجہ سے تو وہ شاید آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے لیکن پریکٹیکلی ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور اس کے باوجود وہی آئیڈیالوجی اور اسی تناظر کے اندر اسی معاملے کو ساتھ لے کر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اور افغانستان کے اندر یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے. ابھی جو بنگلہ دیش کے اندر آج اٹیک ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے جماعت اور توحید کو، جماعت توحید جو ہے انڈیا کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے جس نے آئی ایس کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ان ایلیمنٹس نے اپنی آپ کے اپنے روابط جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں اور انہوں نے چین کی ریسپانسبلٹی. تو دہشت گردی تو ابھی یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے باقی ممالک کے لیے کہ انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا. پاکستان کے اندر بھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا عرمارہ کے قریب جہاں پہ 14 جو سیکورٹی پرسنل تھے ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ان کی، جس کا پاکستان نے اپنے ایک نیبرنگ کنٹری سے جس کا شکوہ بھی کیا اپنے فورن آفس کے تھرو. تو ابھی بالکل یہ کہنا کہ جنگ جیت چکے ہیں یہ ایک بالکل ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی. ہاں کچھ پارشل ضرور کامیابیاں ملی ہیں. اچھا اب اس کے اوپر اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے اندر دہشت گردی کا کتنا اثر و رسوخ ہے تو بالکل اسی کا اثر و رسوخ ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں. جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا کہ دنیا کے اندر مذہب کے نام کے اوپر شاید سب سے زیادہ وہ ہے قتل و غارت اور خون ریزی ہوئی ہے، اور میں اس بات سے بالکل متفق ہوں ڈاکٹر صاحب کی کہ ایسا شاید امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ شاید اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا. دنیا کے اندر شاید قتل و غارت بہت سے دوسرے عوامل کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی جنگیں مذہب کے نام پہ شاید 20ویں صدی کے اندر اور 19ویں صدی میں نہیں ہوئی. ہاں البتہ دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے جو پراکسی اسٹیٹ یعنی جو نان کنونشنل جہاں پہ آپ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ ایس میٹریکل اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ آپ پراکسیز کو یوز کرتے ہیں، جہاں پہ گوریلا فائٹنگ آتی ہے، وہاں پہ شاید مذہب کے نام کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں پوسٹ 70s اور 80s جو ہے اس کا نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور ہمارے ریجن کے اندر بھی. تو اسی آئیڈیالوجیکل جو ایک انگریس ہے اس کا جو پھر آف شوٹس ہیں جن کو نہیں سنبھال سکے ہم بعد میں اور جن کو نہیں ہم نیوٹرلائز کر سکے، ایک وار مشینری تھی ایک لیتھل آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ، اب وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ کام کر رہی ہے، کہیں تو مسنری کے طور پہ کر رہی ہے، کہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ ان کے اندر کلیش آف سیولائزیشن والی بات بھی جس طرح پچھلی انہوں نے کی ڈاکٹر صاحب نے، ایک کیپٹن نے ایک دیا تھا کہ کمنگ انارکی کے نام سے ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا، اور وہ ویسٹ کے حوالے سے انہوں نے زیادہ بات کی تھی کہ جس میں یہ لون وولف والا کانسیپٹ اور لوگ کیسے ریڈیکلائزڈ ہوں گے ان کے معاشرے کے اور وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو کے اوپر اٹیک کریں گے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, ہمیں صرف کلیش آف سیولائزیشن کو نہیں بلکہ کمنگ انارکی کے کانسیپٹ کو بھی سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ وہ جنگیں جو دوسروں کے شور سے لڑی جا رہی تھیں وہ اب واپس ان ممالک کی طرف بھی جا رہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں ریڈیکلائزیشن کے ایلیمنٹ کے ساتھ, جو کہ ان کو بھی اب تنگ کر رہی ہیں. نیوزی لینڈ کا واقعہ ریسنٹ ہمارے سامنے ہوا ہے, سری لنکا کے اندر یہ ڈیکیڈ کے بعد ایک اٹیک ہوا ہے. تو پاکستان افغانستان شاید سفر کر رہے تھے پچھلے 18-19 سال سے, لیکن اب اس کا اسپریڈ آؤٹ جو ہے وہ ان شورس کی طرف جا رہا ہے جو ریلیٹیولی پیسفل تھے. تو دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو کیسے کیری کر رہے ہیں اس ریجن سے باہر اور پھر باقی جگہوں کے اوپر کس طریقے سے پھیل رہے ہیں, اس کو اب پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے.
اچھا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے؟ میں اس کا جواب لوں گا لیکن پہلے میں ایک بریک لوں گا چھوٹا سا, جس کے بعد پھر میں آپ سے جواب لوں گا اس کا.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب.
اچھا دیکھیں, جو آپ نے سوال کیا کہ مذہبی ہم آہنگی کی کتنی ضرورت ہے, وہ تو اشد ضرورت ہے اور اس کی وجوہات بھی ایک سے زیادہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذہب کو دیس نکالا دیا یا طلاق دیا ویسٹرن سوشل سائنٹسٹ نے 50s اور 60s میں اور اس سے پہلے بھی, اب آ کے انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خدا انسانی عقل انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. تو مذہب کی ضرورت تو ہے, صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ضرورت بھی ہے. اسی لیے اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی مذہب کے نام پہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پورا سیکشن بنایا ہوا ہے مذہب کے نام پہ ڈپلومیسی کے لیے. تو مذہب کی اس لحاظ سے بہت ضرورت ہے کہ دنیا میں مطلب اربوں لوگ ہیں جو مختلف مذاہب کو مانتے ہیں, ان کے اگر لیڈرز آپس میں بات چیت کریں اور نہ صرف بات چیت کر کے کریں اونلی وہ جو ایمان کے بارے میں یا اپنے فیتھ کے بارے میں, بلکہ جو دنیا میں ٹرینڈز ہیں مختلف وائلنس کے ٹرینڈ ہیں یا ٹیرر کے ٹرینڈ ہیں, چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہیں ریاستی سطح پہ ہیں, تو یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ مذہبی لیڈرشپ یہ آپس میں مل کے اس میں بات چیت کر سکتی ہے اور ایک اس طرح کا بیانیہ جو ہے اس کو پروان چڑھا سکتی ہے کہ یہ ہم آہنگی دنیا میں امن کے لیے حد درجہ ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ انسلٹنگ کلمات یا کہنے اور یا ایکشن لینے سے یا قرآن مجید کے بارے میں اسلام کے بارے میں اس کا بڑا شدید ریاکشن ہوتا ہے. اچھا ویسٹ کے اسکالرز اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور ہمارے اپنے لوگ جو مسلمان ملکوں میں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ویسٹ کے رویے کی وجہ کیا ہے. تو یہ مثلا دونوں اگر سارے مذاہب ملیں تو یہ اس طرح کا قانون یا اس طرح کی روایت کو وہاں عالمی طور پہ منظور کرایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب یا کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی خدائی کتاب کا یا شعار کا اس کی انسلٹ کرنا توہین کرنا یہ اس کو ہیٹ بھی سمجھا جائے, اس کو عالمی طور پہ کرائم سمجھا جائے. تو اس لحاظ سے آپس میں ہم آہنگی تو ہر لحاظ سے ضرورت ہے کہ یہ سوسائٹی میں امن رکھنے کے لیے ایک دوسرے کوئی بھی معاملہ ہو جائے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے, اور یہ تو حد درجہ ضروری ہے. اور یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مثلا یو ایس اے میں ہم اکنا کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کیتھولک کے ساتھ پروٹیسٹنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایوینجیلیکل کے ساتھ بعض جگہ جوش گروپس کے ساتھ بھی یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, اور میرا خیال یہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے.
ڈاکٹر زاہد بخاری, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب نے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سلمان جاوید صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, یہ فرمائیے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حملے ہو رہے ہیں مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر, پہلے مسلمانوں پر ہوئے پھر کرسچنز پر ہوئے اور بھی حملے ہوتے رہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افراتفری اس بات تو کی وضاحت کرتی ہے, اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آج دنیا میں مذہبی رواداری کا بالکل فقدان ہے؟
اس میں بات یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا, جو واقعات ہوا جسے 9/11 ہم کہتے ہیں, تو اس پہ اس کے بعد ایک بہت سے مباحثے ہوئے, بہت سے سیمینارز ہوئے اور ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم ابھی ٹیررزم کہتے ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں, کیا ان کے یہ بین الاقوامی فینومینا ہے, بین الاقوامی یہ مسئلہ ہے یا یہ انفرادی مسئلہ ہے. تو اس میں یہ اب کیا گیا, یہ نتیجہ کیا گیا, حتمی نتیجہ تو نہیں لیکن کسی حد تک کہ کچھ تو مقامی وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں, جو بیس بناتی ہیں, جو بنیاد بناتی ہیں ایک ایسی سوچ کی اور ایسے طریقے کار کی جس میں دوسرے فریق کو, چاہے ان کا دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق ہو, ان کو نشانہ بنایا جائے اور وہ نشانہ بنایا جائے بڑے وسیع پیمانے پر. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے, یہ بین الاقوامی جو ماحول ہوتا ہے یعنی ایک کلچر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں نفرت کا, بگٹری کا, دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے خلاف آپ ایک مہم شروع کرتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی ہو, چاہے مسلم بین لگا کے کی جائے, چاہے اسلام اینڈ سولائزیشن کا مذاق اڑایا جائے یا کسی بھی اس طریقے سے, تو پھر جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ مل کر اس قسم کے واقعات کو آگے لاتی ہیں. ہم سری لنکا میں اگر دیکھیں تو میں سری لنکا کو ہم لوگ فالو کرتے رہے, وہاں پہ کچھ سال پہلے بدھسٹ اور مسلمانوں میں کچھ جھگڑے ہوئے تھے جو کہ سری لنکا کی حکومت نے بڑی اچھی طرح ان کو نپٹا دیے, لیکن یہ کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ اس طرح چرچز کو نشانہ بنایا جائے, اس طرح ووٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ جو گروپ ہے اس کی کیا سوچ ہے اور یہ کس سوچ کے تحت کام کر رہا ہے؟ دوسری بات اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ جب ایک جاتی ہوتی ہے اور ناانصافی ہوتی ہے کسی بھی گروپ کے ساتھ, چاہے وہ مذہبی گروپ ہو یا ایتھنک گروپ ہو, جس طرح غازہ کا ہے, ویسٹ بینک کا ہے, قبضے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور اس قسم کی زیادتیاں ہوں, تو پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں ایک اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اب بدلہ لینے کے لیے ان کو جو سامنے نظر آیا یا ان کی عقل کے مطابق, عقل تو ان کی اتنی نہیں ہوتی, اگر ہو تو وہ پھر اور طریقے اختیار کریں اپنی بات منوانے کے لیے, تشدد پہ نہ جائیں, لیکن ان کے ذہن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سافٹ ٹارگیٹ ملے, جو بھی ملے, اور آپ انڈائریکٹلی ہی چاہے کیوں نہ ہو کتنا آپ اپنا جو ہے وہ اس میں بدلہ لیں, جو کہ ایک غلط بات ہے, لاجیکل نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے گروپ ہیں جو کاروائی کرتے ہیں ان میں لاجک کی بات تو ہے نہیں, ان میں تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, ایک آئیڈیالوجی بھی اس میں آ جاتی ہے, ایک خاص سوچ آ جاتی ہے. دوسری بات اس کے تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو ایکسپلوسیو ٹیکنالوجی ہے یعنی تباہ کن مواد تیار کرنے کی, وہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اس قسم کے بم بناتے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور جس سے بھی آپ کوآرڈینیشن بھی وہ کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی واٹس ایپ کو کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے اپنا پیغام بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ اس قسم کے جو واقعے, حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ آپ دیکھیے نا, جو نیوزی لینڈ میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, بالکل آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا گروپوں کے لحاظ سے, لیکن جو سوچیں تھیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کی تھی. اس میں بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے جو بڑے ملک ہیں جن کے پاس زیادہ ذرائع ہیں, جن کے پاس زیادہ امپیکٹ ہے اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونے کا, ان کا کام ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک انصاف کے اصولوں کے اوپر تشکیل دیں, وہ انصاف اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں, اور کوئی بھی ایسا گروپ ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو جو مقامی, جیسے میں نے پہلے کہا, جو مقامی اختلافات ہیں یا وہاں پہ جو ٹینشنز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تو وہاں جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو دور کرے. اور تیسرا جو ایک پریکٹیکل اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ اب تمام ممالک کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنی انٹیلیجنس کو بہت فعال کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے سری لنکا کے معاملے میں بھی کہ اطلاعات تھی پہلے کہ چرچ پہ, ووٹرز پہ حملے ہوں گے, جنہوں نے اس کو خیر سنجیدہ نہیں لیا. نیوزی لینڈ تو بیچارہ بالکل ہی ان اویئر وہ اس میں آ گیا, کیونکہ وہ تو بالکل ہی وہاں پہ کرائم کا کوئی کلچر ہی نہیں تھا, کوئی واقعات ہی نہیں وہاں پہ ہوتے تھے. تو لیکن یہ اب دنیا چونکہ تبدیل ہو گئی ہے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں یہ انٹیلیجنس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو, اس کا کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اور جو بہت سے لیڈرز ہیں یا ادارے ہیں جہاں بھی ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہیں, چاہے وہ علاقائی سطح پہ ہیں, چاہے وہ ملکی سطح پہ ہیں, ان سب کو مل کر اپنی اپنی جگہ پہ ان معاملات کو صحیح سمت میں لانا ہوگا. اور صرف دھمکیاں دینے سے اور دوسروں پہ پابندیاں لگانے سے اور سینکشنز لگانے سے اور نفرت پھیلانے سے, تو پھر آپ زیادہ نفرت پھیلاتے چلے جائیں گے اور پھر یہ ایک سائیکل ایسا بن جائے گا جو کہ خود بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو جو اس قسم کی نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو اس لیے قطعاً مذمت زبردست کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو, اس قسم کی جو بے گناہ لوگ ہیں بےچارے ان کو مار دیا جائے اس طرح, اور خاص طور پہ مستی وہ اپنے تہوار منا رہے ہوں, یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے نفرت پھیلانے والے ہیں انصر, ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں, اپنے دیکھیں کہ ہم جو بیانات دیتے ہیں یا ہم جو ایکشنز کرتے ہیں اور دوسروں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی کاروائیاں کریں, اس کا اس دنیا کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, کتنا منفی اثر پڑ رہا ہے جو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہو.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آئیے گا, یہ بتائیے جناب سلمان جاوید صاحب کہ جب وہ ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی, خاص طور پر اس قسم کے واقعات میں اگر دہشت گرد یا خود کش حملہ کرنے والے ملوث ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا ان کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے واسطے ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کی حکومت نے فوراً اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی, اس کا کیا رول ہے اور یہ کتنا اس کا رول امپورٹنٹ ہے نگیٹیولی یا پازیٹیولی؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی جو ہے اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے انکرپٹڈ یا ڈیکرپٹڈ فارمیٹ کے اندر, چاہے وہ واٹس ایپ کا معاملہ ہو, چاہے وہ ٹیلی گرام ایک ایپ ہے بہت مشہور, اور زیادہ تر آپ کے جو اس طرح کی ٹاکسز ہیں ٹیلی گرام کے اوپر بہت بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے آپریشنس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے وہ انڈیکیٹر تو ضرور دیتے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کو اس کا پلان آبویسلی وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوتا. بعد میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پھر پوری قوم کو اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پھر ایک سائیکولوجیکل وار ضرور شروع ہوتی ہے, اور سری لنکا کی حکومت کا یہ ایک احسن قدم ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کو کرٹیل کیا, اور شاید تین چار دن بعد یا پانچ دن بعد یا ہفتے بعد جب اس کو کھولیں گے تو اس وقت تک ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ آنا تھا اس کو وہ تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن وہ دنیا میں بعض ممالک ایسے ضرور موجود ہیں جو کہ اب ڈیٹا سائنسز کا ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے دنیا کے اندر, اور اس کے تھرو آپ پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کاروائی یا کوئی ایسی چیز جو ہے یا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جو کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت لیکن انفارچونیٹلی ایک مسئلہ انکنونشنل میتھڈ کے اندر یہ ہے کہ سرپرائز فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹیکر کے پاس ہوتا ہے, اسی وجہ سے چاہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس کو کمیونیکیٹ کریں یا نہ کریں, ان کے پاس جو ایک سرپرائز فیکٹر انٹیلیجنس آپ کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہو کہ وہ اس کو پی ایم کرے اور اس کو ڈیفیوز کر دے کوئی بھی اٹیک کیری آؤٹ ہونے سے پہلے, جس کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ پشاور کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی آرمی نے اس کے اوپر ایک پری ایمٹ کیا ایک سلپنگ سیل کو. تو اس طرح کے واقعات انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کیری آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ اٹیک ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا کا جو ٹول ہے وہ زیادہ سائیکولوجیکل فیکٹر کے لیے ضرور یوز ہوتا ہے, کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, لیکن بہت بڑے پیمانے کے اوپر اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے پلانس کو وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک ابھی ایسی بات ہے جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال میسیجنگ ہوتی ہے, میسج ڈلیور ہوتے ہیں, اور باقاعدہ کمیونیکیشن کا ٹول ہے جس کو باقاعدہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر, بلکہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی, ریجنل لیول کے اوپر بھی اور گلوبل لیول کے اوپر بھی ان کو ڈسکس کرنی چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم ریگولیٹ کریں اور اس کو ہم انفارمیشن شیئرنگ کرنا شروع کریں جس کے اوپر ہم اس کے اوپر کوئی کاروائی کر سکیں.
اچھا یہ بتائیے مجھے,
اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ یو کے کے اندر یہ باقاعدہ لیجسلیشن ہے کہ وہ جس کی جب بھی سرویلنس کرنا چاہیں ان دا نیم آف سیکورٹی وہ کرتے ہیں آن دا سوشل میڈیا, اور اگر ان کو کچھ ایسے انڈیکیٹرز ملتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اس کی کوئی بھی جو حرکات و فتنات ہیں, جو اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ ایسی ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی کے اندر یہ آگے جا کے انوالو ہو سکتا ہے, تو اس کو وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو جا کے کوسچننگ کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو زیادہ شک ہو تو وہ اس کو ڈیٹین بھی کر سکتے ہیں.
اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں دہشت گرد صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا وہ خود ایک اس کے بانی اور اس کا سبب ہوتے ہیں؟
نہیں, یہ تو بہت بنیادی سی بات ہے. دراصل کہ جو بھی گن جس کے پاس ہوتی ہے وہ ٹول ہوتا ہے, وہ خود سولجر ہوتا ہے. جو اصل خطرہ ہے پوری دنیا کو وہ گن بلیزنگ ایلیمنٹ سے یا ٹیررسٹ سے نہیں ہے, بلکہ اس کو اس آئیڈیالوگ سے خطرہ ہے جو کہ اس کو پرووک کرتا ہے, اس کو وائلنس کے اوپر ابھارتا ہے. اگر ہم پاکستان کو اور باقی دنیا کو کمپیئر کریں تو باقی دنیا کے اندر جو لیجسلیشن ہے وہ زیادہ سخت ہے اپنے اپنے علاقوں میں, ان کے اسپیشلی ویسٹ کے اندر, کہ وہاں پہ جو گن کے ساتھ آ کے وائلنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے شاید اس کے لیے سزا کم ہے, لیکن اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کو پیچھے سے پرووک کس نے کیا اور وہ پکڑا جائے تو اس کی سزا زیادہ ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو ابھارتا ہے, بھیجتا ہے اور ان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ جا کے ایک وائلنٹ ایکٹیویٹی کریں اور انسانیت جو ہے اس کو خطرے میں ڈالیں. جو فٹ سولجر ہے وہ اگر آپ ایک کو پکڑ لیں گے تو 10 اور پیدا ہو جائیں گے, جب تک کہ آپ اس آئیڈیالوج کو جو کہ اس آئیڈیالوجی کا پروپیگنڈا ہے اس کو آپ جا کے پکڑیں گے نہیں اور اس کو آپ اس کا کلہ کما نہیں کریں گے.
آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے تھے مذہبی منافرت کی اور مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس کی ضرورت کی, یہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور جن آئیڈیالوگس کا ذکر کیا ہے ابھی سلمان جاوید صاحب نے, ان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر؟
جی, دو قسم کے آئیڈیالوگس ہیں جی. ایک تو یہ ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کر وہ اپنا پیغام بھیجواتے ہیں اور پھر اس کا لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی کاروائی کریں. دوسرے آئیڈیالوگز ایسے ہیں جو کہ ملکوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور یا کسی سیاسی جماعت میں بہت اہم عہدہ ہے یا پارلیمنٹ کی ممبرشپ ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم غور سے دیکھیں جو کہ ان کے بیانات ہیں یا ان کی جو نیت ہے یا یہ جو طریقہ کار اپناتے ہیں تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک کو لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے ان کے اپنے آئین کی طرف سے یا ان کی جو پبلک ہے, ان کی پاپولیشن ہے, یہ تو پاپولیشن بھی کیپٹیو ہو جاتی ہیں اور غلط لوگ آدمی شخص کے پیچھے چل پڑتی ہیں اور پھر وہ اس قسم کی کاروائیوں میں انڈائریکٹلی حصے دار ہو جاتے ہیں. اور دوسرے جیسے میں نے کہا کہ وہ آئیڈیالوگز ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بات دیکھنے والی یہ ہے کہ پاکستان کے اگر معاملے میں ہم دیکھیں اور جو پاکستانی طالبان ہیں, میں افغانستان کے طالبان کی بات نہیں کر رہا چونکہ یہ دو مختلف دھڑے ہیں, مختلف ان کے خیالات ہیں. جو پاکستانی طالبان تھے یہ بالکل ہی انارکسٹ ہو چکے تھے, یہ کوئی پیغام بھی اپنا دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہم چاہتے ہیں, اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم تشدد کریں گے. تشدد کر دیا, سوسائڈ بامبنگ کر دی, وہ ڈوپ کر کے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, ان کو حشیش وغیرہ پہ اور ان کو آگے کر کے سوسائڈ بامبر بنا دیا, لیکن کوئی سمجھنے سے قاصر تھے سارے کے, چاہتے کیا ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کے کون سے ڈیمانڈز ہیں جو ہم مانیں. سمپلی انارکسٹ. تو انارکسٹ کو تو ختم کرنے کے لیے پھر فورس ہی چاہیے جو پاکستان کے معاملے میں یا دوسرے ممالک بھی ہیں جو استعمال کرتے ہیں, چونکہ وہاں تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی. البتہ اگر کوئی بات چیت کرنے پہ تیار ہو جائے, چاہے وہ جس طرح ہم نے آئرلینڈ میں بھی دیکھا, نارتھ آئرلینڈ میں بھی, کہ وہ بھی بڑے خوفناک قسم کے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک کیے تھے, لیکن ان کا جو پولیٹیکل ونگ تھا ایٹ لیسٹ وہ بات چیت کر رہا تھا, کچھ ان کے ڈیمانڈ تھے اور پھر نیگوسیشنز ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں پہ امن آیا. سری لنکا کے ہی معاملے میں ہم دیکھے ہیں, جب جب ایل جی ٹی والے لڑ رہے تھے سری لنکن حکومت کے ساتھ اور سنہالیز اور تامل کے درمیان, وہاں سوئسائڈ بامبنگ کو سری لنکا کے لیے نئی نہیں ہے, یہ بھی میں کہتا چلوں, کیونکہ ایل جی ٹی والے بھی بہت سی سوئسائڈ بامبنگ وہاں پہ کرتے تھے, لیکن ان کا وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ایل جی ٹی والے بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک ان کا براڈ تھا ڈیمانڈ تھا کہ ہمارا علیحدہ ناردرن جو سری لنکا ہے اس میں ہم تامل لینڈ بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کون سی شرائط ایسی ہیں جو کہ کولمبو کی حکومت ہماری مانے یا نہ مانے, ان نیگوسیشنز کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیسے کرتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سری لنکن فوج نے زبردستی ان کو دبایا اور ان کو مزیر کیا. اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ کون ہے اور وہ ان کے ڈیمانڈ کیا ہیں, یا ان کے ڈیمانڈ نہیں ہیں وہ سمپل انارکسٹ ہیں, یا اگر وہ لیجیٹمیٹ حکومتیں ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جس قسم کی زبان تشدد کی استعمال کرتے ہیں, نفرت کی اور دیواریں بناتے ہیں ہر جگہ, تو ان کا تو پھر ان کے جو اپنے معاشرے ہیں ان کے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو, چونکہ وہاں پہ الیکشن کا سسٹم ہے, وہاں پہ قانون بھی ہے کافی حد تک, تو ان کا پھر یہی کام ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو روکیں کہ وہ اس قسم کی جو ان کے جو خیالات ہیں یا جو جذبات رکھتے ہیں دوسرے طبقوں کے مطابق, اور جس طرح وہ نفرت پھیلاتے ہیں یا نفرت سے بات کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ بند کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل ساری سچویشن ہے, اور اس میں جیسے میں نے کہا دو تین قسم کے جو ہمیں گروپ ملتے ہیں یا لیڈرشپ ملتی ہیں, ان سب کو ہی بیچ میں لانا ہوگا اس بحث میں, اور ان سب کو ہی فردن فردن دیکھنا ہوگا کہ ان پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, یا ان کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ لاجیکلی کہ آپ اس طرح کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ ہی کو نقصان ہوگا, اور اس لیے آپ اس چیز کو نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں, آپ بات چیت کریں دوسرے فریقوں کے ساتھ, مل کے چلیں اور ان کی بات سمجھیں, اپنی سمجھائیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں میڈیا کے تھرو, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نفرت کی زبان بند کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ سارا ایک کلچر پوری دنیا میں ایسا بنانا ہوگا, اس کے بعد ہی اس قسم کے واقعات جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے گا یا کم ہو سکے.
ڈاکٹر فاروق حسنات, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے, وقت دیا آپ نے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو پروفیسر خورشید احمد ندیم صاحب نے, جو اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے آج جو صورت حال ہے دنیا میں, خاص طور پر جو مذہبی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی اسباب کیا ہیں اس کے؟
بیسویں صدی میں جب کالونیل پیریڈ ختم ہوا اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا, نیشنل اسٹیٹس وغیرہ بننا شروع ہوئیں, آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے, اس کے بعد اس دنیا کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی جو ایک سنجیدہ کوشش تھی وہ شاید نہیں ہو پائی. آپ کے علم ہے کہ امپائرز کا دور جب ختم ہوا اور نیشنل اسٹیٹس کا دور شروع ہوا تو پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کے اندر ایک انڈیپینڈنس کا احساس اور ان کو اس بات کا موقع ملنا وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نظم اجتماعی کو تشکیل دے سکیں. اس میں ایک بڑا پرابلم پیدا ہو گیا. مسلمانوں کے اندر خاص طور پر ایک نوسٹلجیا تھا اپنے ماضی کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ ایک امپائر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا میں راج کیا ہے, اور پھر وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ان کی اس موجودہ صورتحال کا بڑی حد تک جو ذمہ دار ہے وہ جدید سلطنتیں تھیں جیسے برطانیہ اور دیگر. اس کے بعد یہ جو سوچ مسلمان معاشروں میں پیدا ہوئی, پھر خلافت نظام کے آیا, آپ کے علم ہے کہ خود برے صغیر میں خلافت عثمانیہ کے آیا کی موومنٹ, جب خود ترک اس کو چھوڑ رہے تھے برے صغیر میں اٹھی اور لوگوں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا, اور پھر ایک یہ کہ ہم چونکہ زندہ ہیں نیشن اسٹیٹ کے دور میں, اس کی پرسپشن جو انہوں نے اپنے طور پہ سمجھی وہ یہی تھی کہ ہم نے یہاں سے پھر مل کے سلطنت بن جانا ہے. تو میرا تاثر یہ ہے کہ دو چیزیں ہوئیں, ایک تو یہ مسلم معاشروں کے اندر وہ جو ایک ایولوشن فکری ارتقاء کا عمل تھا وہ نہیں ہو سکا, اور ان کی جو لیڈرشپ تھی فکری اور سیاسی ان کو باور نہیں کرا سکی کہ اب امپائر کا دور گزر چکا اور نیشن سٹیٹ کے دور میں ان کو زندہ رہنا اور اپنے لیے ایک ترقی کے مواقع تیار کرنا ہے. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ نیو کالونیلزم جس کو کہا جاتا ہے اس کے بھی اپنے اثرات ہوئے. یعنی دنیا میں اگرچہ امپائر کا دور ختم ہو گیا لیکن ایک جو بڑی قوتیں تھیں انہوں نے یہ چاہا کہ وہ دنیا میں اپنا تسلط قائم رکھیں اور اس کے تحت ظاہر انہوں نے مختلف پالیسیز اختیار کی, اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے. اور اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا کہ مسلمان دنیا کے اندر یہی خیال کیا گیا کہ اب ہم نیو کالونیلزم میں, خاص طور پہ پھر آ کے یہ جو افغانستان میں اور مڈل ایسٹ میں جو واقعات ہوئے تو اس کی ایک تعبیر لوگوں کو اختیار کرنے کا موقع مل گیا. ہمارے مسائل کا جو بڑا سبب ہے وہ خارج میں ہے اور امپائرز کی وجہ سے ہے جو جدید نیو کالونیلزم کے دور میں ایمرج ہوئی ہیں. تو نیشن سٹیٹ تو بن گئی لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہوا کہ قوم دنیا جو ہے وہ بڑی قوموں کے اس مرحلے میں رہی, خاص طور پہ معاشی اور سیاسی. تو میرا خیال یہ ہے کہ دو بڑے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے جو اضطراب ہوا اس کو ایک رخ ملا, اور خاص طور پر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جو افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اس کے بعد 9/11 پوسٹ 9/11 جو کچھ ہوا, ان سب عوامل میں مل کے اور مسلم دنیا میں جیسے میں نے کیا کہ خلافت کا پہلے سے نوسٹلجیا موجود تھا اس کو بھی پھر اتنی صورتحال نے ایک تقویت پہنچائی اور یوں وہ ایک انتشار فکر بھی پیدا ہوا جو پرابلمیٹک ہو گیا خود مسلمان دنیا کے لیے بھی اور عالمی سطح پر بھی. اسی کے مظاہر چھوٹے موٹے اب ہم وہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں سری لنکا وغیرہ میں جہاں پہلے نہیں ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ دو اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
جی فرمائیے.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خاص فکری مسئلے پیدا ہوئے مسلم دنیا کے اندر سیاسی حیات کے کانٹیکس میں اور نیشن سٹیٹ کے حوالے سے اپنے مستقبل کا تعین, اس میں پرابلم ہوا زیادہ اور لوگوں کو چیزیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئیں. مسلمانوں کے اندر ایک انٹلیکچوئل خلا پیدا ہوا, ایک فکری خلا پیدا ہوا. علامہ اقبال کے بعد کوئی بڑا آدمی کم از کم بڑے صغیر میں تو نہیں, اور مسلم دنیا میں اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں بھی تو کوئی بڑی فکری تحریک نہیں پیدا ہوئی. جو ہوئی وہ خاص طور پہ عالمی سطح پہ ایک لیڈرشپ کی آیا کی طریقے تھی, جیسے ایران میں آیا ہوا یا جیسے اخوان تھے مصر میں, جہاں پاکستان میں جماعت اسلامی تھی جو اسلامک موومنٹ جن کو آپ کہتے ہیں, وہ آپریٹ تو نیشن سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں کر رہی تھی لیکن ان کے پیش نظر ایک عالمگیر مسلم سٹیٹ کا
صحیح تھا. جی
اور پھر جو ترکی وغیرہ میں پھر نجم الدین اربکان کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی بعد میں آ کے جب ہم دیکھتے ہیں اور دگان صاحب کے ہاں تو ایک بڑے اسی خلافت کی آیا کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ایک بڑا ایشو ہے مسلم دنیا میں جس کو ہم پوری طرح سے ایڈریس نہیں کر پائے.
ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر صاحب سلمان جاوید صاحب. یہ فرمائیے کہ جہاں تک دہشت گردی کا اور اس دہشت گردی کے فیکٹر کا مذہبی تعصبات کو ہوا دینے میں اور انتشار پیدا کرنے میں ہاتھ ہے, کیا اس کی بنیاد بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے اکثر کہ حق تلفیاں یا انصاف کا نہ ہونا اس کے اسباب میں شامل ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
جب تک اس کے اندر جب بھی ہم کسی وارنٹ ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے عوامل کا فرما ہوتے ہیں جو کہ اس کو کسی بھی شخص کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں کہ وہ ایک وینجنس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ہیلتھ نیکسنس کے اندر وہ کہ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے جو کہ پھر وارنسی درخت کو لیڈ کرتا ہے. وہ معاملہ کچھ بنیادی گریونسز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ انصاف کا نہ ہونا یا جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں کچھ علاقوں کے اندر جہاں پہ ایتھنک وائلنس جسے ہم کہتے ہیں وہ جب سامنے آتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ جی وہاں پر ان کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں جب وہ مہیا نہیں ہوتی تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی وائلنٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کو پھر سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان کو اپنانی پڑتی ہے جو کہ ان کی اس وینجنس کی جو اسٹریک ہے اس کو جسٹیفائی کر سکے. جیسے کہ آپ امپیریل اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اور امپیریلزم کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ بعض آئیڈیالوجیز کے اندر جو ہے وہ بدرجاتن پائی جاتی ہے اور ان کے اندر ایتھنک وائلنس کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو جب لایا جاتا ہے تو اس کے اندر بنیادی گریونسز کو بنیاد بنایا جاتا ہے, فورس لائنس کو اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کسی نہ کسی وائلنٹ ایکٹیویٹی کی طرف. سیم گوز فار دا ریلیجیس سائڈ, وہ ذرا زیادہ بڑے لیول کے اوپر بات چلی جاتی ہے جو اٹینڈ کرتی ہے ڈفرینٹ نیشن اسٹیٹس کے اندر، جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، خلافت والے معاملے سے لے کر انصاف والے معاملے تک، اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طور کے اوپر بنیاد بنایا جاتا ہے کچھ معاملات کو کہ وہ چاہیں کہ وہ اپنے وائلنٹ ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی کر سکیں. فار ایگزامپل احمد الزواری جو کہ القاعدہ کے اس وقت کے سربراہ ہیں، ان کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا نائٹس انڈر دا بینر آف پروفٹ، اور اس کا جو وہ تھا ٹیگ لائن تھی، وہ ٹیگ لائن تھی کہ دا روڈ ٹو دا یروشلم گوز تھرو کائرو، یعنی جو یروشلم کو جو روڈ جاتی ہے وہ قاہرہ کے تھرو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ قاہرہ کے اندر جو اس وقت رجیم موجود ہے، اس وقت دوسری مواد کی رجیم موجود تھی، وہ اس وقت ایک ایسی رجیم موجود ہے جو کہ ایک تاغوت ہے ان کے نزدیک، جو کہ ایک کفر کی بنیاد کے اوپر ہے، آئیڈیولوجیکلی جو ان کا معاملہ تھا. اور اس وجہ سے ہم اس کو پہلے ٹاپل کریں گے اینڈ دین وی ول گو ٹوورڈز دا یروشلم. تو اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس روپے ہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ وائلنٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بنیادی باتوں کو بنیاد بنا کر دیگر سے ماسز کو ریلی کیا جا سکے، ایسے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے اور اس سے پرووک کیا جاتا ہے. اس میں بہت بڑا پھر جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ دنیا کے ان اسٹیک ہولڈرز کا اور ان فورمز کا آتا ہے جو کہ ایسے ویکیومز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے حل طلب مسائل کو دنیا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جو کہ پھر اس طرح کے آئیڈیالوجز کے لیے ایک فوڈر کا جو ہے وہ بنیاد بناتے ہیں لوگوں کو اپنے پاس ریکروٹ کرنے کے لیے. اور پھر الٹیمیٹلی وہی جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی وائلنٹ ایکٹیویٹی کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، ان کو بیرونی مختلف اسٹیک ہولڈر دوسرے اپنے جو دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ایک مسلسل ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پھر ہم اس کو آج کل ہم سفر بھی کر رہے ہیں.
سلمان جاوید صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا، بہت آپ کا شکر گزار ہوں میں. پروفیسر خورشید صاحب، ایک سوال آپ سے میرا اور یہ ہے کہ آج جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتائج آئندہ چل کر آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں پوپ فرانسس نے ایک بڑی بہت ہی شاندار میرے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے مذاہب کے درمیان تعلقات. انہوں نے جس طرح سے امریکہ اور یورپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس خون بہنے کے عمل کو جو جس طرح سے جاری ہے، بتایا کہ اصل میں اسلحہ فروش اور اسلحہ کار ممالک اور قوتیں ہیں جو اصل میں دنیا میں جنگ کا سبب بنی اور گناہوں کے لہو سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے. یہ ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ تھی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ میرے نزدیک یہ ہو سکتا تھا کہ مذاہب کی جنگ نہ بنایا جائے اس پاور پالیٹکس کو جو اس وقت دنیا میں جاری ہے. بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں مسلم دنیا میں، جو خاص طور پہ 9/11 کے بعد اور افغانستان کے مارکی کے بعد، جو دنیا میں ہمیشہ سے رائج پاور پالیٹکس ہے، عالمگیر جنگیں ہوتی رہی ہیں اقتدار کے لیے اور اثر و رسوخ کے لیے، اس کی مذہبی تعریف کی جاتی رہی ہے، اور جس کو صلیبی جنگیں پہلے بھی کہا گیا، اور پھر جب صدر بش نے ایک دفعہ بھی کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع ملا ان لوگوں کو جو مسلم دنیا میں اصل اس جنگ کو اسلام اور مغرب کی جنگ بنا دینا چاہتے تھے. وہ اصل جو چیز سمجھانے کی ہے سوسائٹیز کو، خاص طور پہ مسلم سوسائٹیز کو، یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کا کوئی تعلق مذاہب کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہر عالمی سطح پہ اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. تو پوپ فرانسس کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ مسلم دنیا میں، میں نے تو اس پہ لکھا بھی تھا کہ ایک رسپانس آنا چاہیے، اور دنیا کی سیاست کو مذہب کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اس کو پاور پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، امپائر کی جنگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، نیو کلونیلزم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے. یہ مسلم دنیا کے اندر، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیت کی طرح کوئی مذہبی مرکز اس طرح سے نہیں ہے، وہ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے چرچ کا، یا جو یہ کہہ سکے کہ اس کی سٹیٹمنٹ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کرتی ہے، کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے، کوئی اس طرح کا عہدہ مسلم دنیا میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی ایک فکری ہم آہنگی کا کوئی تاثر مذہبی سطح پہ اوبرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے بنیادی طور پر. تو ایک پرابلم ہے. لیکن جو فکری کی عادت ہے خاص طور پہ اہل دانش ہیں مسلم دنیا کے اندر جو ایک بڑا کی بات سے لوگ اعتبار کرتے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ اس سٹیٹمنٹ کا وہ آگے بڑھ کے خیر مقدم کرتے اور یہ تاثر دیتے کہ دنیا میں ہونے والی جنگوں کو اور جو لڑائیاں ہیں ان کو سپریز کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ جو وضاحت کے درمیان تعلقات ہیں اس کی تشکیل نہ ہو, اور ایک تو ماضی کی جو زیادہ تاریخ کی تعبیرات میں فرق ہو سکتا ہے, اس وقت جو سیدھی جنگیں تھیں کیا وہ مذہبی جنگیں تھیں, لیکن کم از کم حال میں آ کے آپ اپنے آپ کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں. یہ مسلم دنیا میں بھی بہت کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اسلام اور مغرب کی جنگ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کو ہٹا ختم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے مسلم دنیا کے اندر جو فکری رہنما ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عالمی قوتوں کو نظریے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دو بڑے مڈل ایسٹ اور یہاں جنوبی ایشیا میں کشمیر کا جو معاملہ ہے, یہ ایک عربگیر سطح پہ ان تعبیرات کو بنیاد فراہم کرنے میں کردار ادا کر رہی ہیں جو اصل میں اسلام ورسز ویسٹ کا جو بنیادی تصور اس کو پیش کرنا چاہتی ہے.
اچھا,
تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے.
تو یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوپ فرانسس کا جو بیان تھا اس کو بنیاد بنا کر اس معاملے میں پیش رفت ہو سکتی ہے؟
جی جی بالکل, میں اس کو بہت سمجھتا ہوں کہ بولڈ اور بڑا ہی ایک سرکتور رول ادا کر سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جب بھی مسلم دنیا میں خاص طور پہ آپ نئے تصادم پذیر تعبیر کرتے ہیں تو صلیبی جنگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. مغرب میں چونکہ پری ڈومینٹلی ایک مسیحی آبادی رہتی ہے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے مسیحیت کے ساتھ اسلام کی پھر ایک دفعہ سے جنگ ہونے والی ہے, اور وہ چونکہ پہلے بھی تاریخ میں ہو چکی اب بھی ہونے والی ہے. اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت تھی, اور یہ کوئی مذہبی لیڈر ہی کر سکتا تھا جو پوپ فرانسس نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا میرا خیال ہے بہت ہی شاندار تھا اس معاملے میں. تو امن کے لیے, عالمگیر امن کے لیے مذہبی بنیادوں پر ایک جدوجہد کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. آپ کے علم ہے کہ مسیحیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام بھی دنیا کا بڑے مذاہب میں سے ایک ہے. اگر ایک جیسے ہنٹنگٹن کے یہاں سے ایک تہذیبوں کے تصادم کی بات چلی تھی تو اس کو مذہبی جو ڈائریکشن دی جاتی ہے, عام طور پر مسلم دنیا میں یہ پرسیپشن ہے کہ ویسٹرن سولائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں, جوڈو کرسچن سولائزیشن وہ اپنے آپ کو بھی خیر یہی کہتے ہیں, جوڈو کرسچن سولائزیشن کے ساتھ آپ کا کوئی بڑا مارکا درپیش ہے جو آنے والے دنوں میں ہے. اور پھر مسلمانوں کے اندر سے کچھ ہمارے مذہبی کتابوں میں جو آخری دور کی سب مذہبی کتابوں میں ہے وہ پیشگوئیاں ہیں, تو ان کی بنیاد بنا کر اس کو پھر سے ایک مذہبی مارکا بنانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے جو عالمگیر امن کے لیے خطرہ ہے, تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوپ فرانسس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس کی دنیا بھر میں وہ اہمیت اس کو نہیں دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا, اور اگر وہ اہمیت دی جاتی اور مذہب عالم کے لوگ لیڈرشپ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو ایک جوائنٹ ڈکلریشن کی بنیاد بنا دیتے. آپ کے علم ہے کہ وہ جامع اظہر وغیرہ بھی گئے اور باقی جگہ پہ بھی گئے, لیکن ایک چیز جو غور کرنے کی وہ یہ کہ جامع اظہر وغیرہ کی حیثیت اب عالم اسلام میں وہ نہیں رہی جو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو زیادہ سے زیادہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے طور پر اپنا ایک تشخص رکھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس عمل کو اصل میں ان لوگوں تک پھیلنے کی ضرورت ہے کہ جو عوام کے اندر مسلم دنیا میں خاص طور پر یا مسیحی دنیا میں یا خاص طور پر یہودی دنیا میں پذیرائی رکھتے, ان تک رسائی حاصل کی جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم انٹرنیشنل اسٹیٹ کے دور میں زندہ ہیں, دنیا میں ہر جگہ پلورلسٹک سوسائٹی وجود میں آ چکی ہیں, کثیر المذاہب معاشرے وجود میں آ چکے ہیں, اسلام مغرب کی تہذیبی شناخت کا حصہ ہے
جی,
اور اسی طریقہ سے غیر بڑی تعداد میں مسلمان دنیا میں آباد ہیں. تو اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ مذاہب کے درمیان کوئی لڑائی ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت اہم چلانی چاہیے.
بہت شکریہ پروفیسر خورشید صاحب آپ کا, اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 and 11 PM۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
پاکستان میں سوشل انٹرپرائز، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کمائی اور بھلائی، یہ ہے وہ مقصد جس کے ساتھ پاکستان کی ایک سوشل انٹرپرینیور شہناز کپاڑیا راحت نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، میرا مان، جو پاکستان بھر میں اسکول کی تعلیم سے محروم رہ جانے والی بچیوں اور نوجوانوں کو کاروبار کرنے کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں شہناز کپاڑیا راحت نے کہا کہ انہوں نے یہ ادارہ اپنے مرحوم بیٹے سلمان کی یاد میں قائم کیا ہے جو 2005 کے زلزلے میں جان بحق ہو گیا تھا، اور اس ادارے کا مقصد سوشل انٹرپرائز کو فروغ دینا ہے۔
کمائی اور بھلائی، یعنی آپ بھلائی کے مقصد سے کاروبار اسٹیبلش کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اتنا ضرور کمائیں کہ آپ خود محتاج نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کچرے کا کاروبار ہے تو ظاہر ہے وہ کچرا جو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک صاف ماحول دیتے ہیں، اور اس کچرے کو اگر آپ صحیح پروسیس کر کے اس کو سیل کریں، دین یو کین میک اے پروفٹ۔ ہم ایسے کاروبار اسٹیبلش کرواتے ہیں جس میں بھلائی کا عنصر بھی ہے لیکن کمائی بھی۔
شہناز کپاڑیا نے کہا کہ ان کا ادارہ اس وقت پاکستان بھر میں اپنے لگ بھگ 80 ٹرینرز کے ذریعے اسکول سے باہر رہ جانے والی بچیوں اور نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔
زیادہ تر میں ٹرینرز کی ٹریننگ میں خود کراتی ہوں، لیکن ہماری پورے پاکستان میں 70-80 ٹرینرز ہیں ہمارے ٹرینڈ۔ اس کے چار اہم پہلو ہیں، یعنی آپ کیا کاروبار کرو گے، آپ اس کو کس طرح منظم کرو گے، آپ اسے کیسے چلاؤ گے، آپ اس میں سے منافع کیسے کماؤ گے۔
شہناز کپاڑیا نے بتایا کہ ان کے تربیتی پروگرام کا ایک اہم حصہ ایک دن کا کاروبار ہے۔
ہماری ٹریننگ میں نا ایک اور عنصر ہوتا ہے، وہ ایک اور پارٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں بزنس کریشن ایکسرسائز، یعنی ایک دن کا کاروبار۔ تو اس ٹریننگ کے دوران ان کو ایک دن کا کاروبار کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی جھجک دور ہو۔ تو وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو کاروبار کی تربیت ہے، اصل میں یہ معلومات کی تربیت نہیں ہے، یہ جھجک توڑنے کی تربیت ہے۔ کہتے ہیں نا، انٹرپرائز از واٹ، آؤٹ آف نتھنگ یو کریٹ سم تھنگ۔ تو یہ جو آؤٹ آف نتھنگ کریٹنگ سم تھنگ ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نا۔ یہ پھر تربیت کے ذریعے ہم ان کو یہ کانفیڈینس دیتے کہ دیکھو ہر مسائل تمہارے ارد گرد پڑی ہوئی، تم نے صرف اس کو اٹھا کے اکٹھا کر کے ان کو بیچنا۔
انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ اس وقت جنوبی پنجاب کی 2700 ایسی بچیوں کو کاروبار کی تربیت دے رہا ہے جو اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہیں، جبکہ حال ہی میں وہ حیدرآباد اور مانسیرا میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین کے لیے کاروبار کی تربیت کا ایک پروگرام مکمل کر چکا ہے۔
ابھی ریسنٹلی ہم نے ان خواتین کو چھوٹے کاروبار کی تربیت دی جو جینڈر بیس وائلنس کے سروائیورز ہیں، یعنی جن کے ساتھ تشدد کا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر یا اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور وہ اپنے یا تو ان کے پاس بچے ہیں جس کو کیئر کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح کے جو خواتین ہوتی ہے، ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، ہم نے 50 کے ساتھ کام کیا مانسیرا میں اور حیدرآباد میں۔
انہوں نے مزید کہا،
یہ جو سوشل انٹرپرائز کا ماڈل ہے نا، وہ اسکیل کا ماڈل ہے، اور ہمارا جو میرا کام رہا ہے پورے پاکستان میں، تو ہم خود جا کے کچھ خود کرتے اور کچھ ہم ٹرینرز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے یہ کام کر سکے۔
یہ تھی اسلام آباد میں قائم ایک ادارے میرا مان کی فاؤنڈر شہناز کپاڑیا راحت، جنہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ گزشتہ ماہ 6000 لوگوں کو چھوٹے کاروبار کی تربیت فراہم کر چکا ہے، جبکہ وہ خود انفرادی طور پر گزشتہ 30 برسوں میں لگ بھگ 100,000 افراد کو چھوٹے کاروبار کی براہ راست تربیت دے چکی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio